میگیریم یه سم مقدمات ما هم.
اما اگر بخوایم وارد بحث مواد بشیم، باید ابتدا از شبهات که منکران معاد و اصل معاد اقامه کرده اند بحث کنیم.
اگر هم معاد میں داخل ہونا ہی چاہتے ہیں تو قبل اس کے کہ معاد کے اوپر گفتگو کی جائے، یہ بات ضروری ہے کہ منکران معاد کی طرف سے انکار معاد پر کیا دلائل ہے، کن شبہات اور کن دلائل کے بنا پر کچھ لوگ انکار معاد کرتے ہیں، یہ بیان ہونا چاہیے.
تو آیا میں رو بحث کا انکار نہ کر
بله،
چون لااقل خود این شاید من حسابی شوید بزنی کردم شاید 20 جلسه بحث کردم. گره
اگر این کسی بحث کرنا چاہیم تو کم از کم 20 ایسی نشستن چاہیم.
خب مسئله دوم که اینجا باید بحث کنیم امکان عقلی تحقق معاده، این رو هم بحث می کنیم. رفقت به حدثا رو میگم تا بدانید چه خبره. بعد
ایک اور عنوان کی جس سے بحث ہونی چاہیے لیکن میں نہیں کروں گا، وہ بحث یہ ہے کہ کیا عقلاً تحقق معاد ممکن ہے، یعنی قطع نظر وحی عقل کیا حکم کرتی ہے، یعنی عقل کے پاس معاد کا رونما ہونا ممکن چیز ہے یا ممکن ہے.
مبحث سومی که در اینجا باید بهش پرداخته بشه ضرورت تحقق معاد.
ایک اور بحث اس امکان عقلی کے بعد جس سے بحث ایک اور عنوان کی جس سے بحث ہونی چاہیے وہ یہ کہ تحقق معاد نہ صرف ممکن ہے بلکہ ضروری ہے، ہوگا، یعنی ضروری اس معنی میں کہ ہوگا، ایسا ہوگا، اس سے بحث کرنی ہے.
بر این مبحث نه تا برهان عقلی داریم،
نو عقلی براهین هم قائم کریں گے اسی کے اوپر.
برهان عقلی، برهان، نه برهان عقلی بر ضرورت تحقق معاد.
معاد کے رونما ہونے کی حتمیت پر نو براہین عقلیہ ہے، لیکن میں نے پوچھا کہ کیا ان سے بحث ہوگی تو آپ نے کہا نہیں، یہ بھی بحث نہیں ہوگی.
ان رو ہم بحث نہیں کریں چون خیلی به طول میان جا بھائی، ما چقدر عمر داریم تا معاد چقدر فاصله داریم؟
کیا بحث ہے یعنی کہ ہماری عمر کتنی ہے اور معاد تک ہمارا فاصلہ کتنا ہے؟
ما به اونی که نزدیکیم نزدیکترین میخواییم بحث کنیم،
هم جس سے نزدیک ہیں اس کے نزدیکترین راستوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں.
خب اما این بحث ها بحثای علمیه،
یہ مباحث علمی مراکز میں، دانشگاہوں میں، حوزات علمیہ میں، وہاں پر ہونے والے مباحث ہیں جو کہ تحقیقی مقالے ان پر لکھے جا سکتے ہیں.
دانستنی ہم خیلی خوبه،
ٹھیک ہے، جاننا این پر بحث ہونی چاہیے، جاننا چاہیے،
اما همه این براهین استدلال ها حجر دست ما رو میگیره میرسونه به یه جا و اونه که آقا بگونم مرگ چیه.
لیکن جو کام کی چیز ہے وہ یہ ہے، یہ تمام براهین ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں وہاں تک پہنچا دیتی ہیں، دیتے ہیں کہ موت کیا ہے،
قبر چیه،
قبر کیا ہے.
این همه در روایات بحث از قبر شده، در آیات بحث از قبر و برزخ و مرگ شده، این چیه؟
اتنی ساری حدیثوں میں، روایات میں قبر کا تذکرہ ہوا ہے، اتنی ساری آیتوں میں برزخ کا ذکر آیا ہے، تو یہ برزخ کیا ہے، یہ قبر کیا ہے،
این رو بفهمید. حقیقت من چیه؟
اچھا، یہ سمجھنا چاہیے اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اصل موت یعنی مرنا کیا ہے، مرنے کی حقیقت کیا ہے.
نابودیش، ازمهرار است، گم شدن است، ایج شدن است، یا نه مسئله آخری است.
مرنا یعنی نابود هونا، نیستی میں چلا جانا، گم ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ معنی ہے؟ یا یہ کہ مرنا یہ معنی نہیں ہے، مرنا کوئی اور چیز ہے؟
این مبحث رو در جلسات شب در بخش قرآنیش من بحث کردم. الان خدمت مرنا
یہ بحث ایک حد تک سٹرڈے نائٹس کو جو جلسے ہوا کرتے تھے ان میں ایک حد تک ان سے بحث ہو چکی تھی،
اونجا اشاره کردیم و میخواستیم فقط بگیم که زنده ایم، ولی امروز میخواییم طور دیگری بحث
کنیم. وہاں ہم نے بتا دیا تھا کہ انسان مرنے سے نیستی میں نہیں چلا جاتا ہے، نابود نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان مر کے بھی زندہ ہے. وہاں پر ہم نے بیان کیا ہے، لیکن آج اس بات کو ہم کسی اور انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں.
اور مرد معنیش چیئے؟ در فارسی میگن مردن، جان سپردن، بی جان شدن، نمیدونم از دست دادن نیروی حیوانی، رفتن احساس، نفس نکشیدن، فنای حیات، اینطور چیزها.
موت کا ترجمہ جب فارسی میں ہم کرتے ہیں تو زندگی کا کھو جانا اور بے حرکت ہونا، منشاء اثر نہ ہونا، یہ چیزیں، حیات حیوانی کا ختم ہو جانا، اور یہی مشابہ معانی ہمارے ہاں بھی ہیں. مثلا موت کہتے ہیں کہ سلسلہ تنفس کا منقطع ہونا، دل کی دھڑکنوں کا رک جانا، یا مثلا جریان خون کا بند ہونا. یہ جو معانی بیان کیے جاتے ہیں حیات حیوانی کے ختم ہونے کے معانی ہیں جو بیان ہوتے ہیں. ہم تو
در عربی ہم میگن موت، ممات، اجل، فوت،
عربی میں بھی مختلف الفاظ ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں. موت، ممات، اجل، فوت، یہ سب الفاظ استعمال ہوئے ہیں.
در السنه متداول ما هم همون معنای عرفی ظاهرا هست.
مسلم معاشروں میں بھی جو عام لوگ ہیں ان کی زبانوں پر موت کے کچھ اسی قسم کے مفاہیم ہیں جو ابھی بیان ہوئے.
خب قبر رو هم بخواییم معنا کنیم، منتها مبحث قبر، قبر برای جلسه بعدی، اونو مفصل بحث کنیم.
یه موت کا متقابل معنا تھا جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں. قبر بھی متداول معنی قبر کا کچھ اور ہے، حقیقی معنی قبر کا کچھ اور ہے، جسے ہم بعد میں بحث کریں گے.
خلاص اجمالا بهتون بگم، در لسان آیات به عالم قبر برزخ گفته میشه، اینو اجمالا بدونید.
یه جمله بیان کر رہا ہوں، تفصیل نہیں ہے، اجمال ہے، لیکن ایک حد تک آپ کے ذہن میں قبر کا معنی آ جائے گا، لہذا اس کو ذہن میں رکھیں. جس کو روایات میں قبر کہا گیا ہے، آیات کے لسان میں حیات برزخی کہا گیا اسی کو.
پس عالم برزخ در روایات یعنی قبر در آیات، قبر در روایات یعنی عالم برزخ. یادتون باشه
اس نکته سے غافل نہ ہو جائیں. روایات میں قبر جس کو کہا گیا ہے وہی آیات میں برزخ کہا گیا ہے، اور آیات میں برزخ جسے کہا گیا ہے روایات میں قبر سے مراد وہی حیات برزخی ہے.
از قبرستون من و تو، این قبرستون وادی حسین نیست.
پر روایات میں جس قبر کا تذکرہ ہے وہ وادی حسین میں جو جگہ بنی ہوئی ہے وہ نہیں ہے، یعنی جو زمین کا وہ حصہ ٹکڑا کہ جس کے اندر انسان کے جسم کو دفن کیا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے روایات میں جو خبر کہا گیا.
چه خبر خواهد شد در غم و عالم غم و عالم برزخ، و اینکه جای کجاست خواهیم گفت.
قبر میں کیا ہوتا ہے اور قبر کہاں ہے، عالم برزخ کی حقیقت کیا ہے، ان کو بیان کریں گے
انشاءاللہ. خوب، حالا برگردیم به معنای مرگ.
اچھا، یہ اجمالا معلوم ہونے کے بعد اب پلٹ جائیں مرگ کی طرف، موت کی طرف، مرنے کی طرف.
گفتیم مرگ در عبارات، لغت، لسان متداول چیه؟ مردن، بیدون شدن، دقت، تلمبه نزدن، احساس و از دست دادن، نفس نکشیدن تا آخر.
ہم نے کہہ دیا کہ عرف عام میں مرنے سے مقصود یعنی یہی حیات حیوانی کا ختم ہونا اور انسان کا بے اثر ہونا، حرکت نہ کر سکنا اور سلسلہ تنفس کا رک جانا، یہ چیزیں معنی ہیں.
حالا بند کردیم رو بورا ببینیم در فرهنگ قرآن و لسان قرآن و زبان قرآن مرد معنی چیه؟
دعای قرآن کی طرف، قرآنی اصطلاح میں موت کیا ہے؟
مرگ در لسان قرآن به معنای وفات است، نه فوت. گوش کنید
که قرآنی اصطلاح میں اور قرآن کے لسان میں مرنا وفات ہے، فوت نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے. بہت بڑا مادے کی یعنی کیا کہتے ہیں
فرق بین فوت و وفات چیه؟ نگه فرق از بله
فوت و وفات،
فوت مزمحل شدن است، گم شدن است، نابود شدن است، هیچ شدن است.
فوت نابود ہونا، گم ہونا، ختم ہونا، نیستی میں چلا جانا، یہ معنی ہے. اور قرآن میں کہیں پر بھی فوت کا لفظ اس کے لئے استعمال نہیں ہوئی.
ولی وفات به معنای اخذ تام یک حقیقتی است برای انتقال به نشأه دیگر.
ہاں، قرآن میں مرنے کے لیے لفظ وفات استعمال ہوا ہے، فوت نہیں. فوت کا معنی آپ جان چکے ہیں. وفات کیا ہے؟ وفات کسی حقیقت کو پوری پوری طرح سے اٹھا لینا اور اسے ایک جگہ سے دوسری نشأت میں منتقل کر دینا، یہ معنی ہے.
پس باید تو باشی تا تو را حقیقت تو را اخذ کنند. پس آخذی میخواییم تا به سرای دیگر منتقل کنند. نابودی معنا ندارد.
بس اس کے معنی یہ ہے کہ آپ مرنے سے نابود نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو آپ کی حقیقت ہے، نہ جنسی، آپ کی حقیقت، حقیقت انسان، اس کو پوری طرح سے محفوظ رکھ کے لے جایا جاتا ہے اور ایک اور نشأت میں اسے رکھ دیا جاتا ہے.
ملائکی دارد خدا که کارشون وفات یابی است، حقیقت من رو میگیرم به یک سرای دیگر منتقل میکنم.
خداوند متعال نے اس عمل کو انجام دینے کے لیے کچھ مخلوق کو خلق کیا ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں، ان کو ملائکۃ الموت کہتے ہیں، موت کے فرشتے. उनकी ये ड्यूटी है कि इंसानों की पूरी हकीकत को यहां से उठाकर किसी और नशत में दाखिल कर दें।
فرشتگانی چه معمول اخذ حقیقت ما هستند را انتقال
کچھ فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹی یہ ہے ان کا کام یہ ہے کہ انسانوں کو پوری طرح سے حاصل کریں
در سوره سجده آیه 10 لسان این است
سوره سجده کی آیت نمبر 10 کا لب و لہجہ دیکھیں
وقال کافران کفار و قال ایضاللنا فلان اینا لفی غل خلق جدید بابا ما که گم میشیم تو زمین ما که نابود میشیم تو زمین اینا لفی خلق جدید
کفار یه کهده هین وقال وہ کفار کہتے ہیں اذا ضللنا فی الارض کیا ہم جب منتشر ہو کے زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا دوبارہ خلق کیا جائے گا
خدا به پیغمبر میگه به اینا بگو قل یتوفاکم ملک الموت الذي وکل بكم ثم الينا ترجعون
خدا نے پیغمبر کو حکم دیا کہ ان سے کہو کہ تم گم نہیں ہوتے ہو بلکہ وہ فرشتے جو تمہارے اوپر موکل کیے گئے ہیں وہ تمہیں پوری پوری طرح سے اٹھا لیتے ہیں نو اٹھا لیتے ہیں تم گم نہیں ہوتے ہو جسم گم ہو جاتا ہے
خافران می گفتن ما ضالی خدا میگن نه شما ضال نیست متوفا
کفار موت کو اضلال سمجھتے تھے افراد کے ساتھ یعنی ہم فال ہیں ہم گم ہو جائیں گے قرآن نے کہا تم گم نہیں ہو متوفا ہو یعنی تمہارا وجود پورا پورا اٹھایا جائے گا
پس مرگ وفات است نہ فوت
پس اس آیت سے پتا چل گیا کہ موت مرگ یا موت وفات ہے یعنی پورا اٹھایا جانا نہ فوت جو کہ گم ہونا
و انسان متوفا نزال
اور
کیا ملک ہونا بھی گفتا ہے
اور انسان متوفا ہے وال نہیں ہے معنی بیان ہو چکا ہے لہذا الفاظ کو ایسے ہی استعمال کر رہا ہوں
ومن توفاس نزلان و گم شدن
اور موت توفا ہے ولال نہیں ہے ولال ہے گم شدگی موت گم شدگی نہیں ہے بلکہ پورا اٹھایا جانا ہے
پس حقیقت موت در لسان قرآن چه شد؟ انتقال
پس موت کی حقیقت قرآن کی اصطلاح میں انتقال ہو گیا
عزیز من با این انتقال تو یک سفر جدید را آغاز کرده ای
میرے عزیز جب آپ کے نشعی مادی ختم ہو جائے اور فرشتے آپ کو یہاں سے اٹھا لیں کہ کسی اور نشعت میں داخل کریں تو آپ کا ایک نیا سفر شروع ہوا
به کجا؟
کہاں لے جائیں گے آپ کو؟
کجا؟ ثم الى ربك يومئذ المصار فرشته تو رو میگیره صحبت میگیره در
بعد اس آیت نے بتا دیا کہ تمہیں فرشتے اٹھا کر سو دیتے ہیں ہم کہا کے لے جاتے ہیں تمہارے رب کی طرف الى ربك المصار
ولی این بر ما پوشیده است
لیکن یہ حقیقت یعنی موت کا یہ معنی ہمارے سامنے پوشیدہ ہے آنکھوں پہ پردے ہیں اس حقیقت کو ہم نہیں دیکھ سکتے
نمتونیم بفهمیم
اس لیے اس حقیقت کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے
نمیتونیم درک کنیم
اور اس حقیقت کو درک نہیں کر سکتے
اما بدانیم که الناس و میان ازا ما تون تبهو.
این حقیقت را اون وقتی که منتقل شدیم
هم ابی انسان خواب نهیم، حدیثی کہتی انسان ابی خواب نهیم، جب انسان کے لیے وہ وقت آئے گا جو ملائکۃ الموت آ کے اس کو منتقل کریں گے تو وہاں پر بیدار ہو جائے گا اور اس کی سمجھ میں آ جائے گی کہ حقیقت یہ ہے.
البته اینجا مباحث خاصی هست که او رو متعرضش من یادش کردم، تعرضش ظاهرن یه قدری شاید ملمون کنه شما ها رو، و اون این که بعضی از ماه اصناد این توفا توفی به خدا هست، بعضی از ماه به ملائکه هست، بعضی از ماه به جناب اسرائیل هست، این ها دیگه باشه بماند و بماند و بماند.
البته یہاں پر کچھ ذیلی بحثیں ہیں، توفا کے ذیل میں ذیلی بحثیں ہیں کہ قرآن مجید کے آیات کو ہم جب دیکھتے ہیں تو کہیں پر اس توفا کی نسبت خدا کی طرف ہے، کہیں پر ملائکہ کی طرف ہے، اور کہیں پر حضرت عزرائیل کی طرف ہے. تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں ایسے مختلف نسبتیں دی گئی ہیں؟
آیا افراد فرق میکنن؟ نحامات فرق میکنن؟ داستان ها چیه؟
کیا مختلف افراد ہیں کہ کچھ افراد کی جان حضرت عزرائیل لے لے، کچھ حضرات کی جان اور دیگر فرشتے لے لیں، اور کچھ حضرات کی جان خود خداوند متعال لے لیں؟
در قضیه کربلا داریم که خدا گفت من آخذ جان حسینم به ید.
ہم نے یہ روایت میں دیکھا ہے کہ کربلا میں امام حسین کی جان کسی فرشتے میں بھی نہیں ہے، نہ حضرت عزرائیل میں، خود خداوند متعال نے. کتنی عظمت ہوگی.
خلاصه این که
آخر جان خود خداوند متعال،
خلاصه این که مرد مثل یک میوه پوسیده نیست که ما رو بپوسونه.
مختصر یه که موت اس موسم کی طرح سے نہیں ہے کہ جو کسی میوے کو گلا دیتا ہے اور گل سڑ جاتا ہے میوہ، کہ موت کے نتیجے میں یہ انسان گل سڑ جائے گا،
بلکہ عمر بسان میوے شیرین است چه بر درختی است، چه وقتی او رسید و پخته شد باغبان او رو میچینه. منتقل میکنه به اروپا برای فروختن بهتر،
بلکه انسان اس میں ایک ہی طرح سے ہے جو درخت پہ جب آمادہ ہو جاتا ہے. مثلا آم جب پک جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، تو اسے گلایا نہیں جاتا ہے بلکہ اسے باغوان اٹھا کر اس درخت سے اچھی جگہ منتقل کر دیتا ہے اور اچھی مارکیٹ میں بیچ دیتا ہے.
برای قرضی، برای مقصدی،
ایک قرض اور ایک مقصد تک پانے کے لیے یہ کام ہوتا ہے.
و انسان به منزله پرنده ایست که در قفس را با مرگ براش باز می کنن تا او پرواز.
انسان کی دنیاوی زندگی ایسی ہی ہے جیسے کسی قفص میں بند پرندہ، وہ اسی قفص کو سب کچھ سمجھتا ہے،
یہی زندگی.
جبکہ موت حقیقت میں اس قفص کے دروازے کا کھلنا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ آزاد فضا میں پرواز کرنے لگتا ہے.
تا بے کجا برسد الا ربک یوم اذن المستقر. چه زیبا
کہ تم اپنے رب کی طرف اس دن لے جائے جاؤ گے اور وہاں ٹھہرائے جاؤ گے.
پناہگاہ اونجا، جایگاہ اونجا، ہمیں بے طرف اون میریم،
سب کو اس طرف جانا ہے، اور پناہگاہ اور ٹھہرنے کی جگہ وہ ہے رب کی طرف.
مخلص و غیر مخلص، مؤمن و غیر مؤمن، فاسق و غیر فاسق،
گناہگار ہے یا گناہ پیشہ، مسلم ہے یا کافر، نیکوکار ہے یا بدکار، جس طرح کا بھی انسان ہو اسے اسی طرف جانا ہے. نیکوکار اپنی نیکیوں کے ساتھ، بدکار اپنی بدیوں کے ساتھ، مومن اپنے ایمان کے ساتھ، کافر اپنے کفر کے ساتھ، اس کا سفر اسی طرف ہونا ہے، خدا کے حضور میں جانا ہے.
منتا به محضر چه میرسن مؤمنین با چهره مهری که خدا مواجه میگن، کفار با چهره قهری
جانا ہے اس طرف. اگر اہل ایمان ہیں تو مہر خدا سے روبرو ہوں گے، اگر اہل کفر ہیں تو قهر خدا سے روبرو ہوں گے.
پس حقیقت من چه شد؟ اینه که ملائکه می آوید در قفس رو باز می کند، به تو میگه برو. پرواز
موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ وہ ملک الموت آتا ہے، قفس کے دروازے کو کھولتا ہے اور تم سے کہتا ہے کہ جاؤ اب پرواز کرو.
خب این مرحوم شهابادی، آیت الله شهابادی استاد امام، یک کتابی دارد به نام شذرات المعارف.
حضرت امام رحمت الله علیه که استاد هم سیر و سلوک میں، مرحوم شهابادی بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کی ایک کتاب ہے شذرات المعارف.
در شذرات المعارف جناب شهابادی آمده آیاتی رو معنا کرده.
اس کتاب شذرات المعارف میں مرحوم شهابادی نے کچھ آیات کو
یا آیاتی رو معنا کرده،
ایک آیه کا معنی بیان اس طرح سے کیا ہے.
این آیه در چند جای قرآن هست ظاهرا، من تتبع نکردم.
یہ آیت قرآن میں مختلف جگہوں پر ہے لیکن میں نے تتبع نہیں کیا کہ کتنی جگہوں پر ہے، کتنی جگہوں
پر میں بکردم وقت نکردم،
تلاش کرنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں ملا.
بہت آیه یذرعون وجوههم و ادبارهم، وقتی در قفس باز میشه، آها، یا باز میکنن بعضی ها هستن که ملائکه بر پشت اونها و بر صورت اونها میکنن.
یه آیت کا معنی یه ہے کہ یذرعون وجوههم و ادبارهم، جب قفس کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور انسان کو اس قفس سے نکال دیا جاتا ہے تو ان کے نکلنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے ان کے پشت پہ مارتے ہیں اور کچھ فرشتے ان کے منہ پہ مارتے ہیں.
حالا خود تصور کنید مسئلہ رو، ملائکه ای که مسئول قبض روحن میان،
وہ ملائکہ جو قبض روح کے ذمہ دار ہیں وہ آتے ہیں،
ملائکه ای که مسئول انتقال اخذ و انتقالن میان،
کچھ وہ ملائکہ جو ان کو اٹھا کر لے جانے کے ذمہ دار ہیں وہ بھی آتے ہیں.
اینا کارشون انجام میدن،
اپنے اپنے ڈیوٹی انجام دیتے ہیں.
چرا اینا ملائکہ ہیں کہ ممکن ہے بدین دنیا،
ان کے پہلوں میں کچھ فرشتے وہ ہیں جو جن کی ڈیوٹی دنیا میں ہیں، موکل پر دنیا میں ہیں.
آدمای بدکار که در قفس وجود جان باز میشه برا پرواز، این توسط ملائکه
موکل بر دنیا.
اون ملائکه موکل بر دنیا پشت سری همی دارن که برو آبرو رو بردی اینجا دیگه نبینیمت.
جب دروازه کھل جاتا ہے قفس وجود کا دروازہ اور حقیقت انسانی پرواز کرنے لگتی ہے، تو وہ فرشتے جو یہاں موکل ہیں دنیا کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جاؤ ان کے پشت پہ مار کے، یعنی دھکا دے کے کہتے ہیں کہ تم جاؤ کہ تم نے انسانیت کی آبرو ریزی کری.
اون ملائکه ای که موکل بر اون دنیا هستن
فرشتے جو وہاں پر موکل ہیں ان کو بٹھانے کے, وہ ان کے منہ پہ مارتے ہیں کہ شرم کرو تم کیا لے کے آئے.
دستے قبض روح میکنن,
کچھ فرشتے قبض روح کرتے ہیں,
قبض دستے کے موکل ولی دنیا هستن که بعد پشت رو میکوبن,
کچھ فرشتے وہ ہیں جو موکل و دنیا ہیں وہ ان کے پشت پہ مارتے ہیں.
قبض دستے سوم ملائکه موکل عالم که بر روی او میکوبن,
کچھ وہ فرشتے ہیں جو اس عالم پر موکل ہیں وہ ان کے چہرے پر مارتے ہیں.
در همین سوره سجده که دو تا آیه خوندیم آیه 12 عجیب,
اسی سوره سجده کی 12 آیه بہت عجیب آیت ہے, ان میں سے دو آیتیں تو ابھی تلاوت ہو گئی, اس کی 12 آیت ہے.
اونطور این آیه مربوط به اینجا شاید نباشه,
اس دنیا سے شاید مربوط نہ ہو, لیکن میں تلاوت کرتا ہوں اور اس کا ایک اچھا نتیجہ تو
شاید مربوط به قیامت باشه, شاید
یہ آیت شاید قیامت سے مربوط ہو,
نہ بعد از اخذ انتقال جان,
یعنی انتقال جان جب ہو, جو روح جب یہاں سے منتقل ہوتی ہے تو اس عالم سے مربوط نہ ہو یہ آیت, بلکہ معاد سے مربوط.
این آیه بعد از آیه قلی از عرفات ملک الموت الذی وکل بکم مصدر,
لیکن چونکہ یہ آیت اسی آیت کے بعد آئی ہے کہ جس میں کہا کہ قل یتوفاکم ملائکۃ ملک الموت الذی وکل بکم, اس کے بعد آئی ہے, لہذا اقرار بنتا ہے
پرو آلو چون رفت داره ولو ترا از المجرمون ناکسو رؤوسه عند ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. ولو ترا از المجرمون ناکسو رؤوسه عند ربهم با سرفکندگی هم زدت پشت جا نم زدت تو سرش پایین بر سر چه کردی حالا به دربار حضرت هم رسیده سر پایین ناکسو رؤوسه عند ربهم ربنا سرنا و سمعنا دیدی ما شدیدی بی حقیق کردی ارجعنا نعمل صالح لنا مبنون.
ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم, کاش تم دیکھتے اس ان مجرمین کو کہ جب وہ خدا کے حضور میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ خدایا اب تو ہمیں بصیرت مل گئی, ہم نے حقیقت کو دیکھ ہی لیا, کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمیں واپس دنیا کی طرف لوٹا دیں تاکہ ہم اچھے اعمال بجا لائیں.
این آیه 12 است
سوره سجده کی 12 آیه است.
خب پس من از منظر روایات چی شد؟
پس روایات کی روشنی میں موت انحدام زندگی ہے, نیستی ہے, نابودی ہے, یا یہ کہ انتقال من نشأت الى نشأت اخرى ہے,
فوت نیست وفات هست, متوفا هستم نزال
بتا دیا کہ موت فوت نہیں ہے متوفا ہے, اور مرنے والے لوگ زال نہیں ہیں, موت فوت نہیں ہے توفا ہے, اور مرنے والے لوگ زال نہیں ہیں متوفا ہیں.
پس این لسان و مشرب قرآن برامد,
یہ مرن اور موت کے بارے میں قرآن کی تعریف, قرآن کا لسان, قرآن کی اصطلاح.
مرگ را از منظر روایات هم بررسی کنیم,
روایات کی روشنی میں بھی موت کو دیکھنا چاہیے.
معمولا ائمه ما در این زمینه خیلی حرف دارن
اس حوالے سے, یعنی موت کے حوالے سے ائمه خدا کی طرف سے بہت سارے کلمات آئے ہیں.
من فقط به روای هر نفر یک روایت اتفاق می کنم تا ببینید چی کردن.
ظاهره که اون تمام فرامین علماء علیهم السلام کا احصای یہاں پر نہیں کیا جا سکتا ہے، ان سب کو یہاں ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے.
امیر المومنین
ہر معصوم سے ایک کلام نقل کریں گے تبرکہ انشاءاللہ.
امیر المومنین سلام اللہ علیہ رشت صدران در مسجد دور افرادم دور ورش بودم، یا آقای بلند شد کم اما صف لنا الموت، صف لنا الموت، من رو برای من توضیح بده معنا تو چیه این معنی.
حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب مسجد میں تشریف فرما تھے، اصحاب مجھے گفت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اس نے پوچھا کہ مولا مجھے موت کی توصیف کیجیے، یعنی حقیقت موت مجھے سمجھا دیجیے کہ کیا ہے.
احمد معنی رو ببینیم جناب مولا فرمود الموت هو احد و ثلاثه،
فرمایا که موت تین میں سے ایک ہے.
در معنا کردن موت، معنا کردن موت رو درست انسان هم تقسیم کرد. خیلی زیبا
یہ امام الکلام کا کلام ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ موت کو تو بیان کیا ہی ہے حضرت نے، ضمن مانا یہ موت، موت پانے والے انسانوں کو بھی بیان کیا ہے کہ موت پانے والے انسان تین طرح کے ہیں.
اما بشارت بنعیم العبد،
موت یا تو ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی مبارکبادی ہے.
آہا، وقتی میخوام قفس رو باز کنم، آہا عجیب ها، از این روایت فهمیده میشه که ماها همه وضعیت خودمون رو در وقتی که میخواییم منتقل بشیم میگیم.
اسی وقت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت ہماری روح اس طرف جانے لگے گی اور قفس وجود کھل جائے گا، موت کا ہنگام شروع ہوگا، اسی وقت ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے. سب کچھ معلوم ہوتا ہے.
چرا تو بشارت ہے
کہنا، موت بشارت ہے، یعنی جس وقت آپ کو لے جایا جائے گا اسی وقت آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو کہاں جانا ہے.
اما بشارت من نعیم العبد، نعیم ابدی خیالت راحت،
یعنی آپ کی سختی اور تکلیف اور زحمتوں کے دن اب ختم ہو گئے، اب اس کے بعد تمہیں ہمیشہ نعمتیں، نعیم ابد کی بشارت ہے.
این مالی کیاس خدا تمہیں مالی محاور
خدا کرے، خدا کرے کہ یہ نعیم ابد والی موت ہمارے حصے میں دیا ہے.
پس یادت باشد تو هستی داری به یک جایی میری با نعیم،
پس موت نیستی نہیں ہے، آپ ہیں ایک نعیم ابد کی طرف جا رہے ہیں. یہ معنی حضرت نے بیان کیا، آپ ہیں نابود نہیں ہوئے ہیں، نعیم ابد کی طرف جا رہے ہیں.
و اما بشارتون به عذاب الابد،
الله اکبر، یا تو عذاب ابدی کی خبر ہے موت.
این عمل کفار ہے،
یہ کفار کے لیے.
و اما تحزین و تحویل، حزن از خوب، قصه هست، قصه نبی منوی اینجا حرام، تحزین و تحویل، خوب نه حول منوی فقیه چیمی ها عراس و امرهون و بهم لایت یمینجی فدر دفعه. میگن تو دنیا مجمل بودی، بسته بودی، معلوم نه اومده کجایی، به کجا تعلق داری، بازی در می آوردی، نفاق می کردی. آها،
اونجا من
حالا همینه، تحزین و تحویل و امر و مبهم لا یدی من اگل فرده بود.
یا پھر
حزن
حول ہے، گھٹن ہے، اس اضطراب ہیں، پریشانی ہیں، معلوم نہیں ہے کہ ان دو گروہوں میں سے کس گروہ میں اس کا حشر ہوگا، نعیم عبد والوں کے ساتھ یا عذاب عبد والوں کے ساتھ. بہت خوبصورت تفسیر آپ نے بیان کی، چونکہ اس کی زندگی اسی طرح کی تھی، مبہم زندگی تھی، ادھر بھی ہاتھ مارتا تھا ادھر بھی ہاتھ مارتا تھا، اچھائی کی طرف بھی کچھ چلتا تھا اور برائی کی طرف بھی، دھوکہ دہی، فریب، اور ایک مبہم زندگی دنیا میں اس نے گزاری ہے. جب اسے لے جایا جائے گا تو وہی اسی ابہام کے ساتھ لے جایا جائے گا. یہ ابہام کی خبر ہے.
کیا
بات ہے، یوم القدس سے مثلا یوم القدس میں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ تو بہت صمیمیت کے ساتھ اندر معرکے میں ہوتے ہیں اور اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ظالموں سے، کچھ وہ کنار سے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کتنی جمعیت آئی ہے، کتنے لوگ آئے ہیں، طرح طرح سے تفریحان چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ دو الگ الگ قسم کے لوگ ہوئے نا بھائی. تو جس طرح سے یہاں دو طرح کے رہے وہاں پر بھی ویسے ہی ہوں گے.
لیکن در همین دنیا حول و حراس آمریکا داره تو اونجا مول حراس
داره. اگر یہاں کسی باطل قوت سے حول و حراس میں مبتلا رہے ہو تو یہ حول و حراس اندر بھی لے کے جاؤ گے.
چرا؟ چون کی وجود شده حول و حراس دی؟
تمہارا وجود ہمیشہ حول و حراس والا وجود بن گیا ہے.
خب بگذاریم از این حرفا، چکار داریم؟ ما داریم بحث
خوبصورت برای داریم
قبر اینا رو میخوایم بگیم. چرا این چیزا رو بگیم که برای خودم یه قبر دیگه درست کنیم؟ حالا
یعنی که هم قبر که برای گفتگو کرده هم ایسی باتا کیوں کریں که جن که نظر خود قبر
بکنه بگیم. و اما تحزین و تحویل و هم قموم و هم لایت این من ایل فرقه بابا. این یک روایت مولا معنی رو
بگیم. یه حضرت امین سے ایک آیت ہم نے نقل کی جس میں موت کا معنی تو معلوم ہی ہوا، موت پانے والے لوگ بھی مل گئے.
الموت و مباحد و سلاسه بشارت به نعیم الابد، بشارت به عذاب ابد، امرهم مبهم لا یدری من نعیم فرده و یاد چون باشه.
موت پانے والے تین طرح کے لوگ ہیں.
چقدر زیبا مریم می کنه مولا،
کتنا خوبصورت بیان.
نمیگه نابود شدی یا نابود میشی یا تمام شدی، نه
تمام. ایسے کوئی بھی سنتی چاہے کفر رکھنے والا، چاہے ایمان رکھنے والا، ایمان مقرر رکھنے والا، چاہے وہ گناہگار گناہ پیشہ انسان، ان میں سے کوئی بھی نابود نہیں ہوتا.
شبیہ همین سوال رو ادعی از حضرت مجتبی کرد.
اسی طرح کا سوال ہمارے دوسرے امام علیہ السلام سے لوگوں نے کیا.
منتها تو این سوال خیلی زیبایی نهفته. از این سوال کردن مل موت الذی جهلو، اون مردی که مردم معرفت در حقش ندارند و جاهل هست، اینو مردم احراب کن.
سوال اسی طرح کرده، لیکن این سوال میں ایک خوبصورتی ہے. وہ صورتی خوبصورتی یہ ہے کہ سائل نے یہ نہیں پوچھا کہ موت کیا ہے، یہ پوچھا کہ وہ موت کی جسے لوگ نہیں جانتے ہیں وہ موت کون سی ہے، نہ جاننے کی قید کے ساتھ.
یعنی موت حق کا معلوم ہے کہ نہیں انکارش کر کے.
موت تو میں نے اتنا مسلم اور قطعی ہے کہ اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. لیکن ایسا
ہم نفس کشیدن یادش میاد، اما بعد از این نفس کشیدن چی رو نمیدونه.
یہ تو جانتے ہیں کہ موت پانے والا شخص سانس نہیں لے سکتا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے.
حالا ببینید چه تجاتی تعبیر داره حضرت.
تو حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام
تعبیر اینه عجیبه ها، اعظم و سرور اعظم سرور یلد علی المؤمنین،
مؤمنون
بزرگترین خوشحالی، بزرگترین سرور. که بر مؤمن وارد میشه همین موضع
عجیب مؤمن نه جتنی خوشحالیاں اور سرور کو پہلے دیکھا ہے ان سب سے بڑھ کر عظیم ترین سرور مؤمن کو اس وقت حاصل ہوتا ہے ایسا عظیم سرور کبھی حاصل نہیں ہوا عظیم سرور عظیم خوشحالی
اعظم و سرور عظیم ترین سرور عظیم ترین تحبیر عظم یعنی بالاترین سرور برای مومن نیست
یعنی مومن کے لئے اس سے بڑھ کر خوشحالی نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی سرور پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے
چرا النقل من دار النکل الى نعیم
کیا ایک گندا اور تکلیف دہ گھر سے ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی طرف یکدم اسے منتقل کر دیا جاتا ہے یہ انتقال اس کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے سب سے بڑا سرور ہے
حقیقت این عالم رو میبینه
حقیقت قرب به رسول الله رو میبینه بس 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 بس
مومن اس کی جان جب نکل رہی ہوتی ہے تو ایک نظر اس دنیا پر ڈالتا ہے ایک رسول اللہ کی طرف کہ وہ کیسا مقام ہے اور یہ کتنا گندا گھر ہے دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے
عجیب واقعا تعریف رو ببین چقدر زیبا و علم و صبور یرد علی الکافرین
اور کفار کے لئے سب سے بڑا غم ہے اس سے بڑا غم کبھی دنیا میں ان کے لئے وارد نہیں ہوا ہوگا ایسا سب سے بڑا غم
اِلْنُقِلُوا إِلَىٰ جَحِيمِهِمْ
جبکہ
اِلْنُقِلُوا أَنْ جَنَّتِهِمْ إِلَىٰ دَارِ لَا تَلْتَبِيدُ وَلَا تَنْقُلْ
اللہ بلے وہ کفار جنت سے منتقل ہو کے اسے آگ کی طرف لے جائے جائیں گے جو نہ کبھی بجھے گی نہ اس کے شعلے کبھی کم ہوں گے
پس اونجا شد اما بشارتون به نعیم الابد در اینجا شد اعظم و سرور یادتون باشه اینا تاریخ داریم
اچھا حضرت مولا امیر المومنین کے کلام میں تو اس طرح سے تھا کہ مومن کے لئے نعیم ابد کی خبر ہے اور دوسرے امام کے کلام میں اس طرح سے آیا کہ اعظم سرور مومن کے لئے سب سے بڑی خوشی
روز عاشورا آقا ابا عبدالله آمده چهره ای از مرد رو ترسیم کرده زیبا زیبا
عاشورا کے دن حضرت ابا عبدالله حسین علیہ السلام نے موت کے ایک خوبصورت چہرے سے نقاب کشائی کی ہے
زیبا تر از این نمی شود روز عاشورا خودش هی داره نزدیک میشه حساب شروع کنیم هی داره نزدیک میشه ما رأیتو عجیب این تعبیر ما رأیتو مکسورن قطو البته جعشن ندیدم هیچ شکست خورده ای را مثل حسین که هرچه نزدیک می شد چهرش برافروخته تر و تابناک‌تر
یه عمر ابن سعد کا جو خبرنگار تھا اس کی تعبیر ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں کسی بھی ایسے مرد کو نہیں دیکھا کہ جس نے اتنی تکلیفیں سہی ہوں لیکن اس کا چہرہ اتنا زیادہ نورانی ہو گیا
حالا
جیسے جیسے وصال کے قریب ہوتے تھے حسین اسی حساب سے اس کے چہرے کی نورانیت میں اضافہ ہوتا تھا
چہرے نورانی عاشورائی آمدے مرگ میں داره چه زیبا تصویر
یہ نورانی چہرہ دیکھیں موت کو کتنا خوبصورت بنا کے بیان کرتا ہے
اون وقتی که ولوله رو دقیق اصحاب میبینه شور رو در این اصحاب میبینه اونجا مجبور میشه بینا بگه یه قلبی توقف کنید، صبر کنید.
شب عاشور حضرت نے جو کچھ مقامات اصحاب کو بتا دیے تھے اس کے نتیجے میں اصحاب اتنے خوشحال تھے، ایک ولولا تھا، ایک جوش اور تھا کہ کب جائیں ہم اس سے منا کربلا کو اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے صبح عاشور ان اصحاب سے،
صبرن بن الکرا، صبرن بن الکرا، صبر کنید ای فرزندان کرامت.
فرمایا کہ صبر کر لو، ایک کرامت کی اولاد، ایک کرامت کے فرزندوں. کیا خوبصورت تعبیر ہے اصحاب کو، اصحاب حسین کو. حسین فرماتے ہیں کرامت کی اولاد، کرامت کے فرزند.
صبرن بن الکرام،
یعنی اتنی جلدی نہ کرو منائے کربلا کی طرف جانے کے لیے، صبر کر لو،
نزدیک ہے دور نہیں،
وہ وصال کا لمحہ زیادہ دور نہیں ہے.
فمن فعل موت الا قنطرة یخبر بكم ان البعث والذرات بعث ذرات خلاص نہیں،
زیادہ دور نہیں ہے، بہت جلدی تم اس پل سے عبور کرو گے اور اس تنگی اور سختی سے گزر کر ہمیشہ کی راحت تک پہنچ جاؤ.
الى النعیم الواسطہ والبلاء تمام الواسطہ والنعیم الدائم. ان جنون الواسطہ خیلی زیباست، بمانند انشاءاللہ یہ موقعی با ہم باز
کہتا ہے اس جنان واسطہ سے پھر اس کو بیان نہیں کیا آقا نے کہا کہ جمان جنان واسطہ کہ اس جنان واسطہ تک پہنچو گے شاید مسئلہ برزخ ہوا اور نعیم عبد تک پہنچاؤ گے. یعنی خود اصحاب حسین میں یہ اشتیاق تھا، یہ اشتیاق وہ تو جلدی تھی.
فَأَيُّكُمْ يَكْرَهُ أَنْ يَنْتَقِلَ مِنْ سِجْنِ الْعَبَاسِ.
کون ایسا ہوگا، امام حسین فرماتے ہیں کون ایسا ہوگا کہ ایک جیل سے قصر کی طرف جانے کے لیے جلدی نہ کرے، طبیعی ہے تم لوگ جلدی میں ہو.
اما شما بدانی دشمنان شما این چنین نیستن و ما هو لاعدائکم الا کمن ینتقل من قصر الى سجن و عذاب.
یہ جو خصوصیت موت کی میں نے بیان کی ہے تمہارے لیے ہے، تمہارے دشمنوں کے لیے نہیں ہے. تمہارے دشمنوں کے لیے جنت سے یعنی قصر سے جیل کی طرف منتقل ہونا ہے.
اون وقت یک روایتی است معروف، معروف که برای ما خیلی هم میکنن از دنیا سجن المومن و جنت الکافر. ابا عبدالله آمده اون روایت رو اینجا آمده لطافت قضیه اینه معنا کرده این روایت
که یه روایت بہت مشہور اور معروف ہے جو منقول ہوئی ہے کہ دنیا مومن کے لیے زندان ہے، جیل ہے، اور کافر کے لیے جنت. اسی جملے کو حضرت نے یہاں لایا ہے، حضرت امام حسین نے، اور بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے.
بعد بگما کو ان ابی حدثن، پدرم بر من حدیث کرد و من گفت ان رسول الله سلام الله علیه ان الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر و الموت کلام ابا عبدالله و الموت جسر هؤلاء الى جنهم و جسر هؤلاء الى جهنم.
که بے شک میرے بابا نے مجھے حدیث بیان کی ہے اور میرے بابا نے حضرت رسول اللہ سے سنی ہے. کیا آپ نے فرمایا کہ جنت مومن کے لیے، دنیا مومن کے لیے جیل کی طرح سے ہے اور مومن اور کافر کے لیے جنت کی طرح. تو اس موت کے ذریعے سے جو مومن ہیں یعنی تم لوگ اس جیل اور سختی سے رہائی اور قصر کی طرف چلے جاؤ گے، اور وہ جو کہ تمہارے دشمن ہیں وہ اپنی جنت سے چلے جائیں گے جیل کی طرف.
خب این طریق چاو ظاہراً این معنی مرگ عادی است، ظاہراً ابا عبدالله مرگ سر رو طور دیگر معنی کرد.
ظاہراً ایسا ہے کہ خوب غور کریں یہ عادی موت ہے مومنین کے لیے، جو عادی موت ہے نا اس کا بیان ہے، ایک موت ہے صرف موت کہ شہادت کی موت،
انسان باور روح کے پرس خون بداؤ ملاقا
خونالود چہرے کے ساتھ سرخ روح ہو کر اپنے مولا سے ملاقات کرتا ہے انسان،
باور یہ محل کے سو چیزیں دی گئی خود الموت علاق المدعوت محط القلاد علاق جید المدعوت، یعنی این که مرگ سر گردنگیر و تحریری نیست، مرگ سر انتخابی و تجمعی،
سر موت گردنگیر نہیں ہے، زنجیر نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، بلکہ سرخ موت انسان کے لیے آبرو ہے، عزت ہے، جسے وہ خود اختیاری طور پہ حاصل کر لیتا ہے۔
این چیزی باز خود تل موت علا ظلم آدم و حتی القلاد علا جید الفتح، اصلا زیبایی عروس به این گلوبر نیست که بر سینه او آویزان میکنن اهل فتوبت و ایثار جان، جان را مثل این گلوبرد بر گردن می آویزند،
کیا خوبصورت تشبیہ فرماتے ہیں، جس طرح سے ایک دلہن کے لیے وہ گلوبند خوبصورتی کا باعث ہے، اسی طرح سے فتوت رکھنے والے مرد کے لیے شہادت بھی زینت کا باعث ہے۔
خب پس مرد رو دارن معنا میکنن، موت رو دارن معنا میکنن، همه شب تو انتقال خوابیده،
یہ سب معنی موت ہیں، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے وہاں جانے کی بات ہے، تمام روایت
مومن ینتقل من سجد الى قصر، کافر ینتقل من قصر الى سجد، اینا بیاد تو باید
مومنین ایک قصر سجن سے قصر کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور کفار قصر سے سجن کی طرف۔
حالا مرگ سفران که قطع الموت علا ظلم آدم و حتی القلاد علا دیده، خب از حضرت سجاد هم حقیقت مرگ رو پرسیدن،
امام سجاد سے بھی موت کے بارے میں سوال ہوا،
خب فرمود للمؤمن موت رو معنا کرده کنر سیاب وسخت قمله، این لباس چرکین داده پر از حشرات روزی،
موت مومن کے لیے ایسا ہے جیسے کوئی شخص اس لباس کو اتارے جو گندا بھی ہے، بدبو بھی ہے، اس میں حشرات بھی ہیں، جو انسان کے لیے موجب آزار ہیں،
وقت
پڑ گئے ہیں، تو ایسے قمیص کو جیسے اتارنا موت کے لیے دنیا کی زندگی، یعنی مومن کے لیے دنیا کی زندگی کو چھوڑ کے چلا جانا ایسا ہے کہ جیسے اس طرح کے لباس کو اتار دینا،
وفک قیود و اقلال ثقیلہ، این زندانی ها که برم شیش ماه نمیدارم برم حمام، لباس های آنجا ندی قل و زنجیر به دستشون، وقتی باز میکنم میگم برو حمام برو دو خود چقدر که
کتنی خوبصورتی ہے این کلمات که دوسرے کے ساتھ اتصال میں دیگر معصومین کے کلام کو اس کلام سے جوڑی ہے، کتنی خوبصورتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اور مومن کے لئے موت ایسا ہے کہ جیسے اس کے پیر میں پڑی ہوئی وہ وزنی زنجیریں اس سے کھول دی جائیں، تو وہ اسے واقعات میں دیکھیں کہا تھا نا مومن کے لیے جیل ہے، تو یہ وہی چیز ادھر دیگر ہو گئی ہے کہ جیل کی خصوصیتوں سے آزاد ہو جائے گا مومن، ہاں
کندن لباس آنچنانی آزاد شدن از پل و زنجیر، وقت چی بهش میدن؟ و استبدال به افقر سیاه و اطیب ها روایه و اوت المراکب و آنس المنازه،
کیا بات ہے کہ اس کے بدلے میں مومن کو بہت اچھے لباس دیے جاتے ہیں، خوب خوشبودار لباس اور بہت اچھے مرکب اسے عطا کیا جاتا ہے، وہ ایک اچھے مرکب میں رہتا ہے، اور ایسے گھر اسے دیے جاتے ہیں جو کہ وہ جن سے وہ مانوس رہنا چاہتا ہے،
مرگ بھی نہیں برام اما برای کافر چطور؟ ولی کافر که خد سیاب خاخره و نقل از من منال داره انیسه و استبدال به او سخ سیاب و افقره ها و او هشل منازل و اعظم فرزم الاعظا.
اما کافر که رسکا ہو جاتی ہیں ایسا ہے کہ جیسا اچھے کپڑوں کو اتار دیں آزاد فضا میں سانس لینا چھوڑ دیں اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی جائیں اور اس کو ایک تکلیف دہ جگہ میں منتقل کر دیا جائے.
خب از حضرت صادق ہم پرسیدن صاحب
حضرت صادق سے بھی سوال ہوا ہے
فرمون من برام مومن مثل یک عطر معطری که انسان اون رو ببیاد از همه خستگی ها راحت
کنه. فرمایا که موت ایک خوشبودار عطر ہے کہ جو مومن کو سنگایا جاتا ہے اور تمام تکلیفوں سے مومن آزاد ہو جاتا ہے.
خب از نعیمه دیگر که اون روایات رو نخواهیم کنیم چون خیلی طولانی میشه. در آخر یک روایت از پیغمبر راجع به همین بحث بکنم.
آخر امام علیه السلام سے بھی حدیثیں آئی روایتیں آئی ہیں لیکن ان کو اگر میں بیان کروں تو ٹائم بہت لگے گا. آخر کلام میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کلام نورانی نقل کرتے ہیں.
امیر پیغمبر اکرم به علی مرتضی فرمودی علی تو و دیگران در دار فنا خط نشست.
حضرت نے فرمایا کہ اے علی تم اور تمہارے چاہنے والے ختم ہونے والے اور فنا پذیر گھر کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو
بل خلقتم لدار البقاء
تم ہمیشہ رہنے والے گھر کے لیے خلق کیے ہوئے
ولکنکم ینتقلون من دار الى دار مقصد انتقال
یہاں تو وہی لفظ انتقال لیا گیا کہ لیکن تمہیں دار ایک دار سے دوسرے دار کی طرف یعنی دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل کر دیا گیا.
خب پس ما گفتیم که مرگ چی شد؟ انتقال توفا وزار نیستیم. در لسان روایات هم بشارت به نعیم ابد بود و عذاب ابد بود امر مبهم بود چه بود چه بود چه بود چه بود مکدن بهترین تیپ بود نمیدونم کلمه لباس آنچنانی بود موشیده لباس آنچنانی بود رفتر به منازل آنچنانی بود.
پس کیا بیان ہوا؟ بیانی ہوا کہ موت سے انسان نابود نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں اردو زبان میں موت کے لیے لفظ انتقال استعمال ہوتا ہے اور یہ بجائے استعمال ہے انتقال فرمایا یعنی اس جگہ سے اس جگہ کی طرف منتقل ہو گئے. متحری انتقال الگ الگ قسم کی ہے. کفار کا انتقال کچھ اور ہے مومنین کا انتقال کچھ اور ہے روایات میں بیان ہو چکا.
اینجا یادتون باشید ما از اینجا که میریم دو مرگ داریم دو حیات
بعد رفتن. بله باز بساطی هست جهان سے جانے کے بعد دو موتیں ہیں اور دو انتقال آتا
دو تا حیات داریم دو تا مرگ
دو موت اور دو حیات دو زندگیاں
از اینجا جان می دهیم منتقل می شود. در عالم برزخ هم دو مرتبه جان می دهیم منتقل می شود. یاد
تو یہاں سے ہم جان دے دیتے ہیں جان دے دیتے ہیں یعنی کیا کرتے ہیں یعنی اس عالم سے ہم منتقل ہو کے برزخ میں داخل ہوتے ہیں پھر برزخ کے بعد وہاں کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں اور عالم آخرت میں داخل ہوتے ہیں.
از این مردن به یک حیات برزخی میرسیم
اس موت کے ذریعے سے ہم ایک حیات برزخی تک پہنچتے ہیں
و از مردن از حیات برزخی به حیات ابدی و خلودی میرسیم
اور حیات برزخی سے جب ماریں گے تو حیات خلودی ہمیشہ رہنے والی زندگی تک پہنچ جائیں گے.
لذا کفار میگن ربنا احیی تنسنته و احیی تنسنته ایمانی جاست ماله برزخ است که آمد
ربنا احیی تنسنته و احیی تنسنته فهل اله سبیل من خروج و فهل اله خروج من سبیل ایمانی جاست فرکیت
کفار کہیں گے قیامت کے دن خدایا تو نے ہمیں دو دفعہ مار دیا اور دو زندگیاں دے دی کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہوگا
البتہ رو بتونی ما قبل از این عالم یک موت و حیات هم داشتیم
یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس دنیا میں آنے سے پہلے کہ موت و حیات گزار چکے ہیں
البتہ مجھے اموات ہوتا ہے اموات ہی میزر خوشیت کر موت شاید
بیٹ کہ وہاں شاید ایمان کا نہ ہو موت ہو اب یہ سمجھ
کیفت کرون باللہ و کنتم امواتا و احیاکم
کہ تم کس طرح سے خدا کا انکار کر سکتے ہو تم اموات تھے احیا کیا
پس این حیات میشه حیات اولی دیگه پس باید دیگه سه تا حیات
پس این حیات حیات اولی یه اوف که ایماتا که با موت که بعد یه آیوی حیات هست
درست این اشکال اگر کسی بکنه اشکال خوبیه آقا پس سه تا حیات داره یه حیات بله اینجا یه حیات بردن یه حیات عبودی آبدی
پس تین حیات هم اولی حیات دنیا حیات برزخ حیات خلودی حیات آخرت
این اشکال خوبی های یک کسی پر فکر کنه ولی جواب خوبی هم داره
که با جو آیت میں کہا تھا نا دو زندگیاں دے دی ہمیں جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں تین زندگیاں ہیں اگر کوئی یہ اعتراض کرے گا آیت دو زندگیوں کا ذکر تھا یہ تین زندگیاں کہاں سے ہوئی
یہ تو بحث کی خلق خاصت نہیں کنے گا نا
حق کو نہیں جائیں گے
اس کا جواب کنے گا بس یک حیات والے اینجا کہ الان هستیم دیگه ما یه حیات هم حیات برزخی یه حیات هم اون حیات سه تا زندگی داریم
تو کوئی یه اعتراض کر سکتا ہے قرآن میں تو دو حیات کا ذکر نہیں ہے جبکہ ہمارے پاس تین حیات ہیں حیات یہ جس میں ہم ہیں ایک حیات حیات برزخی ہے اور ایک حیات حیات ابدی
این حیات به معنای نفس کشیدن اینجا رو چون پسته به حساب انما الحیات الدنیا و لهو و لعب و زینة و تفاخر و تکاثر چون تفاخر از تکاثر به حساب
یہ جو حیات مادی ہے اس کو خدا نے شمار ہی نہیں کیا ہے حیات میں اس وجہ سے دو حیاتوں کا تذکرہ ہے کیونکہ یہ اس کے بارے میں اس حیات کے بارے میں تو قرآن میں ہے انما الحیات الدنیا لهو و لعب
و زینة
و تفاخر کہ دنیا کی زندگی لہو ہے لعب ہے پھر دوسرے پر اترانا ہے
چون چنینت قابل ذکر
تو حقیقت حیات اس میں نہیں ہے یہ تو زینت اور تفاخر اور لہو اور لعب ہے
مجموعی یہ حرفا چی شد حسدتون نکنم مجموعی حرفا این شد که در لسان قرآن و مطلب ائمه ظاهرین مرد معناش یک انتقال است مرد معناش یک پل است مرد معناش یک بشارت است خلاصه رفتن به اون عالم الی ربک یومئذن المصاب و الی ربک یومئذن المستقر و یا ایها الانسان انک کادن الی ربک کدرا فملاقی
مختصر یہ ہوا کہ موت نابودی نہیں ہے بلکہ ایک تعبیر کے مطابق انسان کا ایک پل سے گزرنا ہے دوسری تعبیر کے مطابق خوشبو کا سونگنا ہے تیسری تعبیر کے مطابق گندے لباس کو اتار کے نئے اچھے لباس کا پہننا ہے اور خلاصہ یہ کہ آیت نے بتا دیا کہ تمہیں تمہارے رب کی طرف لے جایا جائے گا یا تمہارے رب کے پاس تمہیں ٹھہرایا جائے گا اور یا ایوہ الانسان انکا قادحن الی ربک قدحن فملاقی اے انسان تم اپنے رب کی طرف چل رہے ہو اور دن تمہیں اس سے ملنا ہے
خوب ہفتے آئیے انشاءاللہ راجع به خلق و برزخ مقداری حرف میزنیم، هفته بعد دیگه بیریم در بحث سکره ما بود.
شاید منزده با انشاءالله قبر که باره من برزخ که باره من کچھ گفتگو کریں گے، اس کے بعد انشاءالله سکره تو موت میں داخل ہو جائیں.
این دوها خیلی حرف داشت تکتی کرده ما
آج کی گفتگو میں بھی بہت باتیں ہوتی ہیں، کار کھول کے مختصر کر کے پیش کر دیتے ہیں.
جس حیات سے ہمیں تیاریا گیا ہے اسی میں ہم قید ہیں، یہ سمجھ نہیں آنا چاہیے. اسی میں ہم جیل میں پڑے ہیں، اسی میں ہماری تنظیمیں بندی ہوئی ہیں، تو اختیار کہاں
کا؟
میرپور سے کہ حیات کی ماں داری تعبیر روایات تو شغل و تنظیم ہیں و از طرفی ما اختیار داریم چطور انسان مختار.
شما با اختیار خودت کلا زنجیر درست کردی، خدایی که درست نکرده. شما مختارن خودت بل ساختی، خودت زنجیر ساختی، خودت سیاب خشن ساختی، همه ساخته خودمونه.
دیکھیں
با اختیار هم ساختم.
یه جو بلو زنجیر کہا گیا ہے مومنین کے لیے، یہ اس آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ یہاں کی زندگی ایسا کہ جیسے جیل میں موجود انسان کا، تو یہ کوئی غیر اختیاری نہیں ہے، مومن نے خود اختیار یہی کیا ہے.
یعنی با اختیار ساختے ہی ان خود کو.
کون سی تیسری جماعت کی
ربی؟
حیات حیات کو انہیں مذہبت شده بدل برچی برای که انتا برو زنجیر درست میکنم.
بلا من سوال سے نفهمه کشوی چیز میکنم. بس حیات دنیا کو کیا ہوا ہے؟
حیات دنیا کو اللہ تعالی نے ان دو حیاتوں میں کام
شماری نہیں کیا. جی ہاں خود میں حیات پر نہیں کیا
اور اسی سے تو ڈیسائیڈ ہوگا.
ہاں یہ کہ چطور ان حیات دنیایی کے خدا حیات نمی شمار اطلاق و لائق و تفاقر این میش مذر خالی که همین حیات باید شده اون دوتا حیات را قدر بیاری.
احنا نه ببینید این حیات حیات دنیا و حیوانیه که به حساب نمیاد.
بله آقا کہنے کہ یہ حیات حیات حیوانی ہے، البته اس حیات حیوانی میں آپ نے اپنی آخرت کو اور اپنے برزخ کو بنا دیا ہے. لیکن جب حقیقت حیات کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں حیات کی تو یہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے.
جو اچھی گزار رہے ہیں ان کے لیے
اچھی گزار رہے ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ نہیں ہے.
جی
اب وہ زیادہ مصیبت میں سنا ہے کہ زندگی خوب رکھو گا اس پر بڑا گمان دنیا میں حیات
نہیں
سنا ہے ہمارا ان کی تو اور زیادہ چاہیے. اسی لیے تو وسیجن کی تعبیر آئی ہے جیل تو جیل کوئی زندگی ہوتا ہے.
حالانکہ حضرتی من اشکال ایشون رو به یک کل طوری توضیح بدم. ببینید ایشون بخواد این رو بگه آقا دنیا همچنان این که در فساد می شود تباهی می شود مصدر اولیاء الله هست، نمیدونم محله مصدر ملائکت الله هست، هر کسی به جای این دنیا رسیده.
روایت میں بیائی گئی بات آقا جو فرماتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے کہ جس میں اولیاء اللہ نے تجارت کی ہے اور یہی سے پرواز کیا ہے اور بڑے بڑے مقامات تک پہنچے ہیں.
درست ہے ویلی رو بگیتی گی نا اون حیاتی که با او مقامات درست میکنیم به واسطه این حیات دنیای مرمون
بس چطور این حیات نیست؟ حیات شمار نشده
میگم باید این اکتمال شما شده چون اون این حیات دنیا نیست. اون حیات دنیا
نیست. خوبه
ولذا بحث دنیا رو که کردید دنیا ممنون دنیا ممنون همین دار رو
که جی آپ کا بگوی سمجھ ہے
ببینید یه مقامی ما داریم به نام مقام خوف و رجا.
برای یه دوستون کو شاید معلوم می نیم اون احساس سوال که از من بلید آئیه پوشه که خداوند متعال سے ہمارا تعلق اور رشتہ جو ہے وہ خوف کا ہے یا محبت کا بھی ہے. تو آقا نے فرمایا کہ مومن بین الخوف والرجاء ہوتا ہے.
مقدم بر این این چه رو بهتون بگم، اصلا ما در مقابل حضرت هر خوفی نداریم از او.
غور کنید خداوند متعال کی طرف سے جو ربط ہے ہمارے ساتھ اس میں تو کوئی خوف نہیں ہے،
اونجا خشیت ہے.
وہاں جو ہے وہ خشیت ہے، اس کے عدمت کا احساس،
یعنی درک جلال و جمال میکنم خاشع میشم،
یعنی اس کے جلال اور جمال کے ادراک کے بعد خشیت کی کیفیت ہے فرد عالم پر، فرد دانشور پر ہوتی ہے. وہ
خوفی که دارم از اعمال خودم میاد،
خوف بھی ہے لیکن خوف خود حصے نہیں ہے، خوف میری طرف،
پس من از خودم وحشت دارم.
بس یہ وحشت اس سے نہیں ہے، وحشت اپنے اعمال،
من از اعمال خودم وحشت دارم،
اپنے اعمال سے وحشت.
بعد فوجد صدرشم میاد فوجد ما عملو حاضر
قیامت میں، وہ سب کچھ انہوں نے پایا اور حاضر دیکھا کہ جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا، جو کچھ کیا ہے بلی سے حاضر
یا سب
خوف، خوف جو ہے وہ اس کا ہے،
خوف بر اعمال خشیت پر. یہ دو این که ببینید یک مقامی ما داریم به نام مقام خوف دارد،
اهل سلوک کے لیے ایک مقام ہے، اس مقام کا نام ہے مقام خوف و رجا.
این هر دو باید در وجود انسان باشه.
بسم الله الرحمن الرحيم. گفتگو کا سلسلہ معاد کے حوالے سے جاری تھا.
ما مرگ رو از منظر آیات و روایات معنا کردیم.
اس حوالے سے جو مقدماتی گفتگو ہوئی اس میں موت، مرنا، اس کا معنی ہم نے بیان کیا آیات اور روایات کی روشنی میں.
گفتیم معنی متداول هست و متعارف هست و معنی قرآنی روایی هم داریم.
ہم نے بتا دیا کہ مرنے کے ایک معنی متداول اور متعارف ہے جو عام لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، اور ایک قرآنی اور اسلامی کلچر کے مطابق ایک معنی ہے جو کہ موت کا حقیقی معنی ہے. یہ دو معنی الگ الگ ہیں
و شما این رو بدونید کہ ما فنا نداریم در بحث معاد متعرض کلمات منکرین معاد بشیم.
اشارتاً پچھلے درس میں یہ بیان ہوا کہ بحث معاد میں ایک اہم باب منکرین معاد کے ادلہ اور ان کے جوابات ہیں. آقا نے اشارہ کر دیا کہ ہم انہیں ذکر نہیں کریں گے
چون بحث خیلی متقبل میشه،
اس لیے کہ اگر ان ابحاث کو بھی چھیڑیں تو بہت طولانی گفتگو ہوگی.
اما تو خود من خیلی فاصله
نداریم، اور موت سے خود ہماری زندگی کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم ان تمام بحثوں کو چھیڑ سکیں.
اما دیروز طبق روایات مبسط روز شهادت حضرت صادق
کل کی تاریخ 25 شوال کی تاریخ روایات موثق کے مطابق امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ تھی.
مقدمتاً مقداری راجع به حضرتش با شما حرف خواهیم زد، بعد وارد بحث معاد میشیم تا انشاءالله اون بحث معاد به برکت ذکر نام این وجود مقدس منور بشه.
چون که این هفته می اور کل ہی یوم شہادت امام صادق گزرا ہے، لہذا تعظیم اللہ اس کے احترام میں اس حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا تاکہ اس کے ذکر کے طفیل میں اور اس کے وسیلے سے ہم بحث معاد کو منور کر سکیں.
امام صادق رئیس مذہب،
امام صادق علیہ السلام مذہب حقہ کے رئیس.
مذہب چیز
یہ لفظ تو آپ نے سنا ہے، مذہب
مذہب عبارت ہے از راہ.
مذہب کیا معنی، مذہب کے کیا معنی؟ آپ کہتے ہیں مذہب زہاب کے راستے کو کہتے ہیں، جانے کا راستہ، یعنی جو راستہ ہوتا ہے اس کو مذہب کہتے ہیں.
راہ رو می خواهد،
راستہ ہے تو کوئی راہ رو بھی ہونا چاہیے.
راہ رو در این راہ فطرت است.
حق راستہ وہ ہے کہ جس کا راہ رو فطرت پاک اور عقل سلیم ہے.
ہر راہی و ہر راہ رو بھی مقصدی دار،
ہر راستے کی انتہا ہے اور ہر راہ رو کا بھی کوئی ہدف ہوتا ہے کہ کسی ہدف تک پہنچنے کے لیے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے.
مقصد ما و مقصود ما در این راه و راه رو رب الارباب.
مذهب یعنی راستہ، اس راستے کی کوئی انتہا ہونی چاہیے. راستہ ہے تو کوئی راہ رو ہونی چاہیے، راہ رو فطرت پاک اور عقل سلیم ہے، تو اس راہ رو کا بھی کوئی ہدف ہونا چاہیے کہ جہاں تک اسے پہنچنا ہے. تو اس راستے کی انتہا اور اس راہ رو کا مقصد اور مقصود رب کریم ہے، وہاں تک پہنچنا ہے.
و امام صادق رئیس این مذہب.
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. امام صادق کو جو کہا جاتا ہے کہ رہنما مذہب، یعنی اس راستے کا، یعنی جو قافلہ لقاء خدا تک پہنچنے، لقاء خدا کی طرف سفر کرنے والے، اس قافلے کا رئیس اور ساربان، سب سے آگے چلنے والا وہ امام صادق ہے.
اون صادق چرا؟
ان کے القاب میں ایک لقب صادق ہے.
چون در ملکوت اعلی، این در روایت، در ملکوت اعلی پیش کروبیین به این عنوان معروفه.
یہ روایت کے الفاظ ہیں جو آقا نے بتا دیا کہ ملکوت اعلی میں کروبیین میں امام صادق اس نام سے پہچانے جاتے ہیں، صادق کے نام سے.
او رئیس مذهب است و رئیس این راه است. چرا؟ چون تشریح کرد مبدأ تام آد رو، تبیین کرد طهارت تا دیات رو.
بہت خوب الفاظ کے استعمال پر غور کریں. ان کو رئیس مذہب کہا جاتا ہے، اس راستے کا رئیس. وہ رئیس اس لیے ہوئے کہ اس نے بیان کیا مبدأ سے معاد تک تمام معارف کو، اس نے سکھا دیے طہارت سے حدود و دیات تک تمام شریعت کو. لہذا اسی کے ذریعے سے تو انسان لقاء خدا تک پہنچتا ہے. وہ اس نے بیان کیا، لہذا وہ رئیس مذہب.
ہم اصول دین رو بیان کرد و ہم فروع دین رو تشریح کرد.
اس لیے میں کہہ رہا تھا الفاظ کے استعمال میں غور کریں کہ مبدأ سے معاد تک معارف کو بیان انہوں نے فرمایا، یعنی اصول دین ان کے ذریعے سے ہمیں ملے.
و با این دیدن و مشربش،
اور طہارت سے حدود و دیات تک شریعت اس نے بتا دیا، یعنی فروع دین اس کے ذریعے سے ملے. یعنی اصول دین بھی فروع دین بھی ان کے ذریعے سے ہمیں مل گئے.
و با این دیدن و مشربش به ما یاد داد،
اور اپنے اسی روش اور اسلوب سے ہمیں سکھا دیا
کہ اگر بخواهی جامعه راه رو مذهب من باشد، به خدا برسد، طریق عمل به جامعه فقه است نه بقی از فقه.
عملا ہمیں بتا دیا کہ اگر کوئی میرے اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے جو لقاء الہی کا راستہ ہے، تو اسے کل فقہ پر عمل کرنا ہوگا، نہ کچھ پر عمل کر کے کچھ کو چھوڑنا.
فقہ جامع است برای فقہ اکبر و فقہ اصغر.
نئے باب کی طرف لے جا رہے ہیں. فقہ، لفظ فقہ ایک جامع تعبیر ہے، اور اس کے ذیل میں دو عناوین ہمیں ملتے ہیں، ایک فقہ اکبر اور ایک فقہ اصغر.
فقہ اصغر همین فقہی است که در رساله احمدیه آمده، و فقہ اکبر عبارت از معارف الهی.
فقہ اصغر یہی نجاست طہارت کی بحث سے لے کے حدود و دیات تک جو احکام شرعیہ توضیح المسائل کے اندر موجود ہیں، یہ فقہ اصغر ہے. اور فقہ اکبر معارف دین، یعنی دین کے تمام معارف فقہ اکبر ہے.
دین تشریح شده بود، جعل شده بود، اما ظرف بیانش و لسان تبیینش لسان مبارک حضرت صادق.
کاش کہ جن مطالب کو مدنظر رہ کر آغا اشارے فرما رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہوتے. فرماتے ہیں دین خدا کی طرف سے تشریع ہو چکا تھا، تشریع ہو چکا تھا یعنی قانونی حیثیت اس کی بن گئی تھی، لیکن اس قانونی حیثیت کے جو قوانین ہیں ان قوانین کو بیان کرنے کے لیے مدت اور زمان کی ضرورت تھی. وہ زمانہ کی جس میں یہ بیان ہو جائے وہ امام صادق کا زمانہ تھا، لہذا انہوں نے بیان فرمایا.
یعنی زمان حضرت ظرف بیان احکام و لسان حضرت ابزار بیان.
یعنی وہ زمانہ کی جس زمانے میں امام صادق نے احکام بیان کی، وہ ظرف بیان احکام ہے، یعنی احکام بیان کرنے کا ظرف وہ تھا، اور وہ لسان مبارک کی جس کے ذریعے سے یہ احکام بیان ہوئے، وہ اس احکام کو بیان کرنے کا آلہ امام صادق کا زبان استعمال.
لسان اللہ،
تبھی تو لسان اللہ ہے.
در زمان حضرت
صد کتاب از این زمان مبارک در قالب الفاظ تراوی کرده.
حضرت کے زمانے میں 400 کتابیں مختلف علوم میں امام صادق کے مبارک زبان کے ذریعے سے مختلف علوم میں 400 کتابیں تحریر میں آ چکی تھیں، اور یہ بہت بڑا ارتقائی مرحلہ تھا. ایک دم سے
92 کتاب از اون 400 کتاب مربوط به محمد ابن ابی عمیر،
ان 400 کتابوں میں سے 99 کتابیں امام کے ایک شاگرد محمد ابن عمیر نے تحریر فرمائی.
اما یادتان باشد هم گفت و هم انسان حامل تربیت کرد.
کیا بات ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں، دنیا میں ایسے ادارے نہیں ہوتے ہیں کہ جہاں علم کے ساتھ انسان سازی بھی وجود میں آ جائے. یہ امام صادق کا ادارہ تھا کہ جہاں پر علمی تربیت بھی ہو رہی تھی اور انسان سازی بھی.
انسان ہاوی رسا ہمچون زرارے محمد ابن مسلم و دیگران و دیگران،
ایسے ایسے انسانوں کی تربیت کی جیسے زرارہ جیسے انسان، محمد ابن مسلم جیسے انسان اور ابو عمیر جیسے انسان، اس طرح کے انسانوں کی تربیت.
نفس وجود مقدس حضرت صادق به مثل وجود جابر میخورن، اون مثل وجود رو کیمیان.
کیا بات، اب یہ ادبی تعبیریں ہیں، خدا مجھے توفیق دے کہ میں ان کو ادا کر سکوں. کہ آپ کے وجود مقدس سے نکلنے والی وہ اکسیری سانسوں نے جابر ابن حیان جیسے خام میٹر کو اکسیر بنا دیا اور اس کو علم کیمیا کا ماہر بنا دیا.
بابا او میشود پدر علم کیمیا،
اور وہ علم کیمیا کا باپ شمار ہوتا ہے.
در چه زمانی این کار رو کرده؟ اگر نمی کرد چه می شد؟
غور کیجئے گا، وہ زمانہ کیسا زمانہ تھا جب کیمیا امام نے سکھایا، اور اگر جابر ابن حیان کو اس وقت کیمیا نہ سکھاتے امام تو کیا ہوتا؟
اگر تبیین نمی کرد، تشریح نمی کرد مبدع تا معاد رو، تهارت سادیات رو چه می شد؟ نمی
اگر آپ کے وجود